شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا و چمن دونوں کو مضطر کیے ہوئے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر عرض و سما کیے فضا ہو جائے منور. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر عرض و سما کیے فضا ہو جائے منور. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. پوچھوں گا میں اس سوختہ جا سے یہ بات اب ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. پوچھوں گا میں اس سوختہ جا سے یہ بات اب ہم تشن لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گرے با اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہو فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہو فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، ہے کس نگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، ہے کس نگہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، میں کچھ بھی نہیں دوستو یہ سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں کچھ بھی نہیں دوستو یہ سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں داستان زخم جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، میں داستان زخم جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو، اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش،
شیخ العرب العجم عارف باللہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی
صلی اللہ علیہ وسلم
مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی ہمیشہ ہر صحابی را ہے سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی را ہے سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی۔ یہ کیسا معجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دو ستو شان رسالت کا، شتر بانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی۔ صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی۔
انہوں نے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھا کہ جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، یعنی جو اللہ کے لیے جیتے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کا مقصود دنیا نہیں ہوتی، کوئی حلوہ مانڈا نذرانہ سفارش اور کوئی سیاسی مقصد حاصل کر لینا، شہرت حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ من غلام آ کے نہ فروشد وجود، جز با سلطان با افضال وجود۔ یہ تخت و تاج سے، سلطنت سے، دولت سے، عزت شہرت سے نہیں بکتے، بلکہ یہ اگر بکتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے سودے پر بکتے ہیں، بس جہاں اللہ تعالیٰ کی حکم آ جاتا ہے یا اپنا سر دے دیتے ہیں۔ تو جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں، یعنی ایسے اللہ والے کو جب پکڑ لو تو اس پر فنا ہو جاؤ، اس پر اپنی رائے کو فنا کر دو، ہم وہیں مر جاؤ، یعنی اپنا نفس مار دو، اور جیسے جیسے وہ حکم کرتے جائیں، جو ان کی تعلیمات ہو ان پر عمل کرو۔ یہی طریق اکابر ہے، اور یہی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے، جو ہم روزانہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کون لوگ ہیں منعم علیہم؟ یہی ہمارے اکابر اپنے اپنے وقت کے منعم علیہم تھے، اپنے اپنے وقت کے صدیق تھے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیین کا دروازہ یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن صدیقین کا دروازہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت تک کھلا رہے گا، قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راستے کو مانگنا سکھلایا کہ انعمت علیہم منعم علیہم کے راستے کو مانگو، یہی طریقے اکابر ہے۔ آج کل ہمارے مرشد ثالث حضرت قطب زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمت اللہ ادام اللہ برکاتہم و فیوزہم اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ اتباع سنت اور طریق اکابر جو اقرب الی السنہ ہے، یہاں سنت سے ہمیں کوئی چیز ثابت نہ ہو، روایات سے نہ ملے، اس میں طریق اکابر، یعنی طریق اکابر کیا ہوگا؟ وہی عمل ہوگا انشاءاللہ جو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو جو عمل فرماتے، وہ اقرب الی السنہ، یہی طریق اکابر ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت اس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے طریق پر 100% جمع دے۔ آمین۔ اسی لیے آگے حضرت نے یہ بھی فرما دیا کہ جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں، جس دل میں تو نہیں جائیں وہاں جائیں گے ہم نہیں، یعنی جس دل میں اللہ نہ ہو بلکہ دنیا مقصود ہو وہاں تو جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا، اور نہ اپنی نیت ہو، کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جو نیت لے کے جاؤ گے وہ مل جائے گا، اگر دنیا کے لیے جاؤ گے تو دنیا مل جائے گی لیکن اللہ نہیں ملے گا، اور اگر اللہ کے لیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو ملے گا لیکن دنیا بھی مل جائے گی، انشاءاللہ اس کی دنیا سنور جائے گی۔ یہ ارشادات درد دل سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے، عورتوں کے حقوق سے متعلق مضمون چل رہا ہے، اسی سے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ جن کے نفلی اعمال زیادہ نہیں تھے، مگر بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالی کے یہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بیوی کی کڑوی باتوں پر صبر کرو، سوچو کہ اگر اپنی بیٹی ایسی ہوتی تو ہم کیا چاہتے؟ یہی چاہتے کہ داماد بہت اچھا سلوک کرے، معاف کر دیا کرے، اگر ایسا داماد مل جائے تو آپ کہیں گے کہ میرا داماد فرشتہ ہے، اگر میرے پاس جائیداد ہوتی تو میں سب اس کے نام لکھ دیتا، میری بیٹی تو مزاج کی کڑوی ہے مگر میرا داماد فرشتہ ہے، فرشتہ، برداشت کرتا ہے، اوف نہیں کرتا، اللہ کی بندی سمجھ کر۔ خود سوچو کہ اللہ کی بندیوں سے جو اچھا سلوک کرے گا تو اللہ کو اس پر کتنا پیار آئے گا۔ مظہر جانے جانا بہت بزرگ آدمی تھے مگر انتہائی نازک مزاج تھے، دہلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، راستے میں اگر کوئی چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی ہوتی تو ان کے سر میں درد ہو جاتا، اور نئی رضائی اوڑھی اور اس کی سلائی ٹیڑھی ہوئی تو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ بادشاہ آیا اور اس نے پانی پیا، پانی پی کر صراحی پر پیالہ ترچھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا، لیکن صبر کیا، پھر بادشاہ نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو کوئی خادم دے دوں، اس کی تنخواہ میں ادا کروں گا۔ فرمایا کہ اب تک تو میں نے صبر کیا لیکن اب صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا۔ جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے پانی پی کر پیالہ ترچھا رکھ دیا جس سے میرے سر میں درد ہو گیا، تو تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا، وہ مجھے کتنا ستائے گا۔ مزاج اتنا حساس اور نازک تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اور یہ واقعہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر الہام فرمایا کہ فلاں محلے میں ایک عورت ہے جو نماز روزے کی پابند ہے اور مجھ کو بہت یاد کرتی ہے، مگر مزاج کی بڑی کڑوی ہے، تم اگر اس سے شادی کر لو تو ہم تم کو نواز دیں گے، سارے عالم میں تمہارا ڈنکا پٹوا دیں گے، ایسا درجہ دیں گے کہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور تم سب سے اونچے ہو جاؤ گے۔ حضرت جانے جانا نے جا کر پیغام دے دیا اور اس الہام پر شادی کر لی۔ اب کیا تھا لیکن اب یہ نہ ہو کہ کوئی خواب دیکھے اور جا کے شادی کر لے، تو وہی جو بیداری کا اعتبار ہے وہ ان کا مقام اور تھا، ان کا صبر بھی ایسا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو خواب میں کوئی نظر آئے صبح اس کی تلاش شروع کر دے۔ حضرت جانے جانا نے جا کر پیغام دے دیا اور اس الہام پر شادی کر لی۔ اب کیا تھا، صبح شام لن ترانیاں سن رہے ہیں۔ ایک پٹھان جو شیخ کا شاگرد تھا شیخ کے مکان سے کھانا لینے گیا اور کہا کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے کھانا دے دو۔ اندر سے اس نے کہا کیا کہا؟ فرمایا ہے حضرت شیخ، اس چکر باز کو یہ القاب و اداب، ہم ان کو خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تم لوگوں نے خواہ مخواہ ان کو اتنا بڑھایا ہوا ہے۔ پٹھان نے تو چھرا نکال لیا، مگر پھر فوراً عقل آ گئی کہ ارے یہ تو ہمارا شیخ کا بیوی ہے، یہ ہم کیا کر رہا ہے۔ چھرا واپس رکھ لیا مگر آ کر شیخ سے رونے لگا کہ ایسی بیوی کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا کہ دیکھو اس کی تکالیف پر صبر کرنے سے مجھ کو اللہ نے وہ درجہ دیا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی وہ مقام حاصل نہیں۔ اللہ نے میرے سلسلے میں ایسی برکت دی کہ مولانا خالد کردی، علامہ شامی اور علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی کے مصنف بھی اسی سلسلے میں داخل ہوئے۔ حضرت مظہر جانے جانا کے خلیفہ تھے شاہ غلام علی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے مولانا خالد کردی، اور ان کے ہاتھ پر علامہ آلوسی اور علامہ شامی بیعت ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالی نے حضرت جانے جانا کا ڈنکا پٹوا دیا۔ معلوم ہوا کہ بعض اولیاء اللہ کو درجات بلند کرنے کے لیے کڑوی بیویاں دے دی جاتی ہیں، ان کی کڑوی باتوں پر صبر کرنے سے ان کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے۔ لیکن عام لوگوں میں میاں بیوی کے اختلاف کی وجہ بدنظری ہے۔ جو بدنظری کرتا ہے اس کو اپنی بیوی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اچھی اور خوبصورت ہو، مگر جو لوگ نگاہ کے مریض ہیں ان کو نگاہ حرام کی عادت پڑ جاتی ہے۔ گھر میں اپنی اماں سے لڑتے ہیں کہ تم نے کتنے نمبر کا چشمہ لگا کر انتخاب کیا تھا، تم نے میری شادی غلط جگہ کر دی، بڑھیا کمزور آنکھ کی تھی، کمزور آنکھ سے ایسی بدصورت بیاہ کر لے آئی، رات دن لڑائی، ماں کے ساتھ گستاخی، بدتمیزی ہو رہی ہے اور بیوی کا دل الگ دکھا رہا ہے، کاش کہ تم ایسی ہوتی جیسی کہ ہم دفتر میں دیکھ کر آئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں چند روز رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور نظر کی حفاظت کرو۔ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو گھر کی چٹنی روٹی پلاؤ قورمہ معلوم ہوتی ہے۔ جو نظر بچاتا ہے وہ آنکھوں کے زنا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہوتی ہے، اور وہ جب دینی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اللہ اثر ڈال دیتا ہے، اور جو نظر خراب کرتے ہیں ان کی نہ آنکھوں میں چمک ہوتی ہے نہ چہرے پر نور ہوتا ہے، چہرے پر لعنتی آثار ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں کہتا ہوں کہ اگر نہ دیکھو گے تو کیا نقصان ہوگا اور دیکھنے سے کیا ملے گا؟ دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا، کیا دیکھنے سے وہ تمہیں مل جاتی ہے؟ برمکان مولانا رشید صاحب بمقام لساکا۔ سیر کے لیے جانے سے پہلے جنوبی افریقہ سے ساتھ آنے والے علماء مولانا منصور الحق صاحب، مولانا عبد الحمید صاحب، شیخ الحدیث مولانا ہارون صاحب اور زیمبیا کے مقامی علماء سے فرمایا کہ وضو کے بعد کی مسنون دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا کیا راز ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وضو ظاہری اعضاء کو دھونے کا نام ہے، تو گویا اس دعا میں بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جہاں تک میرا ہاتھ پہنچا وہاں تک میں نے دھو لیا، لیکن دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، دل تک آپ کا ہاتھ پہنچا ہوا ہے، لہٰذا آپ مجھے توابین بنا دیجئے، یعنی توبہ کی توفیق دے کر میرے دل کو آپ پاک کر دیجئے۔ اور متطہرین اس لیے فرمایا کہ یہ باب تفاعل ہے جس میں خاصیت تکلف کی ہے، یعنی اگر ہماری طبیعت پاکیزہ نہ ہو تو بتکلف ہم اس کو پاکیزہ کر لیں۔ اپنی فطرت اور عادت کے خلاف یہ بتکلف اپنی فطرت اور عادت کے خلاف بتکلف اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اس میں تکلیف اٹھائیں، اور تکلیف اٹھا کر پاکیزہ رہیں۔ توابین کے معنی رجاعین کے ہیں، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ رجوع کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، الرجوع من المعصیت الی الطاعۃ، یعنی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف لوٹ آنا۔ اور نمبر دو، الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت سے ذکر کی طرف لوٹ آنا۔ اور نمبر تین، الرجوع من الغیبت الی الحضور، عدم حضوری سے حضوری کی طرف لوٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ، ہم ان کو بھی پسند کرتے ہیں جو بتکلف اپنے کو پاک کرتے ہیں، پاک کرنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ فطرت ان کی گناہ پسندی کی ہے، لیکن بتکلف اس گناہ پسندی سے نفرت کرتے ہیں اور بتکلف پاکیزہ رہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس کو گناہ کی طرف بالکل میلان نہ ہو، حسینوں سے نظر بچانے میں جس کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ گناہ کی طرف میلان تو ہماری فطرت ہے۔ مجاہدہ کرتے کرتے، تکلیف اٹھاتے اٹھاتے، کسی زمانے میں اس درجہ مقدس ہو جائے کہ اس کی طبیعت نیکی پر ہی بدل جائے تو اور بات ہے، مگر گناہ کی طرف میلان ہو، پھر جو حسین سامنے آئے جی چاہے کہ اس کو یوز کر لو، مگر اس تقاضے کو اللہ کے لیے روکے اور اس پر عمل نہ کرے، اور اس تکلیف کو برداشت کرے کہ اے اللہ، میں تمام لعنتی کاموں سے توبہ کرتا ہوں اور ان کے وساوس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو ایسے بندوں کو جو بتکلف گناہوں سے بچتے ہیں اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت والا سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ میٹرو اسپورٹ کلب میدان میں لوساکا میں حضرت والا کے ارشاد پر مولانا منصور الحق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ آخر میں حضرت والا نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہم سب کو جز فرما لے بلا استحقاق، ہمارا استحقاق نہیں ہے مگر آپ کریم ہیں، بلا استحقاق کرم فرماتے ہیں، اے اللہ ہم لوگوں کو جز فرما لے، کیونکہ اپنے دست و بازو ہم بہت آزما چکے ہیں، جب اپنی قوت سے مایوسی ہو جائے تو ان کے جذب کو پکارا جائے کہ اے اللہ، ہم پر اپنی صفت جذب کو ظاہر فرمائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے، اور اپنی صفت جذب اگر ہم کو نہ دینا ہوتا تو اس کو قرآن پاک میں ظاہر نہ کیا جاتا، جواباً اپنا خزانہ، جو ابا اپنا خزانہ بچوں کو بتا دے تو معلوم ہوا کہ بچوں کو دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی نے بتا دیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، پس اے اللہ اس من یشاء میں ہم سب کو بلا استحقاق داخل کر لے اور جذب کر لے، اور دنیا کے سارے جذباب سے محفوظ فرما لے، بس اس وقت یہی دعا مانگنے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان، آمین آمین آمین۔ آج مولانا اقبال صاحب کے مکان پر جانے کا نظم تھا، جو حضرت والا کو مدعو کرنے کے لیے جنوبی افریقہ تشریف لے گئے تھے۔ سیر کے بعد حضرت والا مولانا کے گھر تشریف لائے۔ مولانا موصوف کا تعلق حضرت والا کے دوست مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی سے ہے۔ وہاں ایک صاحب کو دیکھ کر فرمایا کہ بوئے وطن می آیت، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پرتاب گڑھ کے ہیں۔ حضرت کو معلوم نہیں تھا، ان کو دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا بوئے وطن می آیت، مجھے اپنے وطن کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پرتاب گڑھ، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ضلع تھا، وہیں کے تھے۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ شریف گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی، مجھے بوئے وطن آ رہی ہے، تھانہ بھون کی بو آ رہی ہے، کوئی تھانوی آ گیا کیا؟ حضرت کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت تھانوی تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے غار نیشاپور میں 10 سال عبادت کی، اس کے بعد حج کرنے گئے۔ ان کا لڑکا بھی بلخ سے گیا جو اس وقت بلخ کا سلطان تھا، طواف کرتے ہوئے نظر سے نظر مل گئی، خون کی کشش ہوئی تو بعد طواف کے مقام ابراہیم پر دونوں نے ملاقات کی۔ سلطان ابراہیم ابن ادھم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ بلخ کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ کئی سال سے لاپتہ ہیں، اللہ کے عشق میں سلطنت سے نکل گئے، بس وہ لپٹ گئے اور فرمایا کہ میں ہوں تمہارا باپ، بلخ کا سلطان ابراہیم، اور تم میرے بیٹے۔ تو یہ کشش زمین کی ہوتی ہے، تحصیل پٹی کے یہ ہیں اور پرتاپ گڑھ کی تحصیل کے ہم ہیں۔ مجلس بر مکان مولانا اقبال صاحب بمقام لساکا بعد مغرب۔ قصہ نقاب پوش بادشاہ کا۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ پر اللہ کے عشق کی کیفیت ایسی غالب ہوئی کہ اس نے سلطنت چھوڑ دی اور دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں مزدوری کرنے لگا۔ یہ قصہ مولانا روم نے بیان کیا جو خود شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو 500 علماء ان کی پالکی کے پیچھے چلتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جاہ کو چھوڑا اور حضرت شمس الدین تبریزی کا بستر سر پر اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ وہ اس بادشاہ خوشبخت تارک تخت کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہت چھوڑ کر دوسرے ملک میں اینٹیں بنانے لگا۔ اللہ کی عبادت میں ایسا مزہ آیا کہ بادشاہت چھوڑ کر مزدور بن گئے۔ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں اور ان کی محبت میں، ان کی عبادت میں کیا مزہ ہے کہ سلطنت کا مزہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ غرض وہ بادشاہ اینٹیں بنانے لگا، ہفتے میں ایک دن اینٹیں بناتا تھا اور 6 دن عبادت کرتا تھا، لیکن چہرے پر نقاب ڈال لی تھی اپنی بادشاہت کو چھپانے کے لیے، کیونکہ شاہی چہرہ چھپ نہیں سکتا، بادشاہ کے چہرے پر بادشاہت کا ایک اقبال ہوتا ہے۔ ایک دن ہوا چلی تو ذرا سا نقاب ہٹ گیا تو مزدوروں نے کہا کہ بھائی یہ مزدور نہیں ہے، یہ چہرہ تو بادشاہ کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر اس ملک کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ بادشاہ بہت گھبرایا کہ شاید کوئی سی آئی ڈی میری سلطنت کا راز لینے آیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس جگہ کا دورہ کیا اور تمام مزدوروں کو بھگا دیا اور نقاب پوش مزدور کو بلا لیا اور کہا کہ چہرے سے نقاب اٹھائیے۔ چہرہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ آپ بادشاہ معلوم ہوتے ہیں، بادشاہ بادشاہ کو پہچانتا ہے، آپ کے چہرے پر اقبال بادشاہت کا ہے، آپ مزدور نہیں ہیں، جو حقیقت حال ہے سچ سچ بتائیے، ورنہ آپ ہمارے ملک میں ہیں، ہم کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ تب نقاب پوش نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں لیکن بادشاہت کو چھوڑ چکا ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، کیونکہ آپ تارک سلطنت ہیں اور میں سلطنت کا عاشق ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور میری سلطنت آپ لے لیجئے، آپ کا درجہ بڑا ہے، میں آپ کا غلام بننے کو تیار ہوں۔ پیش ما باشی کے بختے ما بود جان ما از وصل تو سجا شود، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے سامنے ہوں، آپ کی ملاقات سے میری جان سو جان ہو گئی۔ نقاب پوش بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میں تو سلطنت چھوڑ کر آیا ہوں، یہ دوبارہ مجھ سے سلطنت چپکانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، سب وزیروں کو یہاں سے ہٹائیے اور اپنا کان میرے قریب لائیے، میں آپ کے کان میں کچھ کہوں گا، بتائیے کوئی بادشاہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ اس طرح بادشاہ کو کوئی نصیحت و تبلیغ کر سکتا ہے کہ اپنا کان قریب لائیے؟ ہے کسی کی ہمت جو بادشاہ سے اس طرح خطاب کرے؟ لیکن ہاں، جو بادشاہت کو چھوڑ سکتا ہے، جس کے دل میں بادشاہت کی کوئی حقیقت نہ ہو، جو بادشاہت کو ترک کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اسی کی یہ ہمت ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ بیان کرنا بھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے نواسے تھے، کوئی عام آدمی تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ غرض ایسے روب سے اس نے کہا کہ بادشاہ کانپنے لگا، سب کو ہٹا دیا اور اپنا کان اس بادشاہ کے منہ کے قریب کر دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ درد بھرے دل سے نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ دیا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کا کیا مزہ گھول دیا کہ وہ بادشاہ بھی سلطنت چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، چلیے ہم دونوں کسی تیسرے ملک میں چلیں جہاں لوگ ہمیں نہ پہچانیں، وہاں مزدوری کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ دونوں اپنا اپنا ملک چھوڑ کر نکل گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہی راز حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم پر کھل گیا تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ کتنے بادشاہ مر گئے جنہیں آج کوئی پوچھتا بھی نہیں، لیکن اس بادشاہ تارک سلطنت حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کا نام تفسیر روح المعانی کے پانچویں پارے کی تفسیر میں آ رہا ہے۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ اللہ کے نام میں وہ مزہ ہے کہ کتنے سلاطین گھر سے بے گھر ہو گئے اور اللہ کے راستے میں سلطنتیں قربان کر دیں، لیکن کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت کے بدلے میں سلطنت قبول کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس پر رہ کر یعنی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ بہت سے سلاطیں ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر۔ وہ دل جو تیرے غم کا مارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ بہت سے سلاطیں ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر۔ وہ دل جو تیرے غم کا مارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔ ہجرت کے اسرار اور رموز۔ ارشاد فرمایا کہ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر ہجرت فرض نہ ہوتی تو کعبہ شریف کے پاس ہی روضہ مبارک بنتا، اور حاجی جب حج کرنے آتے تو ان کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ کعبے کا عشق مجبور کرتا کہ کعبے کا طواف کریں، اور عشق رسول تقاضا کرتا کہ روضہ مبارک چلیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کریں۔ بس ہجرت کا تکوینی راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے 500 میل دور بھیج دیا تاکہ عاشقوں کے دل کے ٹکڑے نہ ہوں، مکہ میں کعبہ شریف پر فدا ہوں اور مدینہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ ہجرت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وطن کا بت دلوں سے نکل جائے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں سے وطنیت کا بت بھی نکل گیا کہ اللہ کے سامنے وطن کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے، بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم۔ حضرت نے اپنے علالت کے دوران اس شعر کو بالکل برجستہ تبدیل فرما دیا۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے چونکہ ہجرت کا حکم ہوا تو وطن ان کا مکہ مکرمہ تھا، وہ بھی مقدس جگہ ہے، تو کہیں کسی کو کم فہمی کی وجہ سے اس میں مکہ مکرمہ کی توہین نہ معلوم ہو، تو حضرت نے اس کو بدل دیا تھا۔ یہ جو بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم، حضرت نے اس کو ایسے کر دیا، سوئے طیبہ کیا کر دیا، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم۔ کیونکہ حضرت مجلس کے دوران تشریف فرما تھے تو یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، اسی وقت حضرت نے براہ راست اس پہ فرمایا کہ اس کو ایسے کر دو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عقیدہ درست کر دیا گیا کہ رزاق اللہ تعالی ہے۔ رزق کے اسباب چھوڑ دو، جمی جمائی دکان چھوڑ دو، چلی چلائی دکان چھوڑ دو، مدینہ شریف چلے جاؤ، تم اسباب رزق چھوڑ رہے ہو مگر رزاق کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ کیوں ڈرتے ہو؟ جو رزق ہم تمہیں کعبہ میں دے سکتے ہیں وہ مدینہ شریف میں بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدینہ میں کتنے غنی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لے، اللہ قبول فرما لے اپنی رحمت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو توفیق دے دیں۔